أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ساتھ میں رکوع کی جو آخری آیت ہم نے پڑھی ہے, انسان کی فضیلت اور عزت و شرف کے حوالے سے بہت اہم ہے. فرمایا کہ ہم نے فضیلت دی ہے انسان کو, عزت بخشی ہے, جس کا ایک منظر تو ہم نے دیکھا کہ فرشتوں کو جھکا دیا گیا اور ہم اس کو لیے پھرے ہیں بر و بحر میں, اور ہم نے اس کو پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا اور اپنی مخلوقات میں سے اکثر پر اسے فضیلت عطا کی. اس پر کچھ گفتگو مفسرین حضرات نے کی ہے کہ فضیلت کا معاملہ انسان کا کس حد تک ہے مخلوقات پر فضیلت. اصل میں انسانوں میں سے بھی دو طرح کے ہیں, ایک اہل ایمان, وہ جو معیار اللہ نے بتایا ایمان اور عمل صالح والا, وہ تقویٰ, اور ایک وہ ہے جو شیطان کے پیروکار اور شیطان کے بھی کان کترتے ہیں آج کل, جو اس کے چیلے چانٹے ہیں وہ اس سے چار ہاتھ آگے. تو جو اہل ایمان ہیں ان میں مفسرین کی رائے کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں, صاحب ایمان ہیں, اللہ پر تقویٰ, اللہ کا تقویٰ ہے, یقین ہے, وہ عام فرشتوں سے افضل ہیں. لیکن مقربین جو ہیں, ملائکۃ المقربین, وہ ان سے اوپر ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو نبی اور رسول ہیں یا اولیاء اللہ ہیں وہ ان سے بھی اوپر ہیں. تو یہ یعنی الٹیمیٹلی تو سب پر فضیلت بن جاتی ہے. جنات تک تو سب مانتے ہیں کہ تمام جو بھی جاندار ہیں جنات تک پر اللہ نے فضیلت دی ہے, لیکن فرشتوں سے بھی انسان جو ہے وہ افضل اوپر جا سکتا ہے, اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے. باقی رہ گئے وہ جو شیطان کے پیروکار ہیں, تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اولئک الانعام بل هم اضل, اپنے مقام کے اعتبار سے. فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم, جس دن کی ہم بلائیں گے تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ, ان کے رہنماؤں کے ساتھ. فمن اوتی کتابہ بیمینہ, تو جس کو ملے گا اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں. فاولئک یقرؤون کتابہم, یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھیں گے اپنے اس اعمال نامے کو, یعنی بڑے شوق سے, اشتیاق سے. ولا یظلمون فتیلا, اور ظلم نہیں کیا جائے گا ان پر بال برابر. ومن کان فی ھذہ اعمى فہو فی الآخرۃ اعمى, اور جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. واضل سبیلا, اور بہت زیادہ گمراہ ہوگا, سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا. یعنی دنیا میں اندھا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں, اللہ کی تنبیہات ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اہل اللہ ہیں, داعیان دین ہیں, وہ انہیں بلاتے رہے اللہ کی طرف, اللہ کے دین کی طرف, احکام شریعت کی طرف, لیکن انہوں نے دانستہ آنکھیں بند رکھی, اندھا بننے کو جو ہے انہوں نے پسند کر لیا. تو پھر آخرت میں وہ عملاً اندھے ہی اٹھائے جائیں گے. سورہ طہٰ میں ہم پڑھیں گے کہ پھر وہ حیرت سے پوچھیں گے, قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا, پروردگار کہ تو نے اندھا کیوں اٹھایا مجھے, میں تو پہلے ٹھیک ٹھاک تھا, میری آنکھیں بالکل صحیح تھیں, 6x6 تھیں, تو یہ کیا کیفیت ہے؟ تو پھر یہ جواب ملے گا کہ تم نے میری آیات سے, میری یاد سے غفلت کیے رکھی, تو اس کا یہ انجام ہے کہ آج ہم نے تمہیں نظر انداز کر دیا, تمہاری نگاہوں پر خط تنسیق پھیر دیا. وَإِن كَانُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اور اے نبی یہ لوگ تو تنے ہوئے اس بات پر کہ آپ کو بچلا دیں اس چیز سے کہ جو وحی کی ہے ہم نے آپ کی طرف. وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا لِّتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ, تاکہ آپ اس قرآن کے سوا کوئی اور بات ہماری طرف منسوب کر دیں. یہ دباؤ تھا مشرکین کا, کہ ہمارے بتوں کے خلاف جو قرآن مجید میں آیات ہیں، جو سخت آیات ہیں، ان کو نکالو. ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں ان کا مطالبہ، ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، یا تو کوئی اور قرآن لاؤ اس کے علاوہ جس میں یہ سختی نہ ہو، یا اسی میں تبدیلی کرو، اسی کے اندر تبدیلی لاؤ، تحریف کرو. تو فرمایا کہ نبی یہ تو تلے ہوئے ہیں اور اتنا دباؤ آپ پر شدید ہے. وَإِذَا لَتَّخَذُوا خَلِيلًا، اگر آپ نے ایسا کر لیا تو یہ آپ کو دوست بنا لیں گے. لیکن وَلَوْ لَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اے نبی اگر ہم نے ہی آپ کو نہ سنبھالا ہوتا تو قریب تھا، امکان تھا کہ شاید آپ کچھ کسی قدر ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے. یعنی دباؤ اتنا شدید تھا کہ اس کا امکان پیدا ہو چلا تھا کہ شاید آپ کسی قدر اس تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جائیں، ان کے دباؤ کے آگے کچھ گھٹنے ٹیکنے کے بارے میں سوچنے لگیں، یوں کہنا چاہیے. لیکن اول تو اس کی نوبت نہیں آئی، اور ویسے بھی آپ کو اللہ نے تحفظ فراہم کیا ہوا ہے، آپ کے قدم کو، آپ کے دلوں کو اللہ تعالیٰ، دل کو آپ کو تثبیت عطا فرماتا ہے. اذن لازقنا ضعف الحیات، اور اگر بالفرض ایسا ہو جاتا تو ہم چکھاتے آپ کو ضعف الحیات و ضعف الممات، دگنی سزا زندگی کی اور دوہری سزا موت کی. یہ بات چھوٹی نہیں ہے کہ اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی جو ہے ہو جائے، اور یہ بھی اصل میں انہیں سنایا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے جو دباؤ ڈالنے والے تھے. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، اور پھر آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور وہ تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کے قدم اکھاڑتے اس سرزمین سے. لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ آپ کو یہاں سے نکال باہر کریں. وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر ایسا انہوں نے کیا آپ کو نکالا مکے کی بستی سے تو پھر آپ کے بعد یہ بھی کچھ زیادہ عرصہ ٹھہر نہیں سکیں گے، ٹک نہیں سکیں گے. یہ گویا کہ خوشخبری بھی تھی، اس میں بشارت بھی تھی کہ بالآخر آپ ہی کو اللہ تعالیٰ فتح اور غلبہ عطا فرمائے گا، اور اگر آج یہ نکال رہے ہیں تو 10 سال کے بعد، بلکہ 9 سال کے بعد انہیں یہاں سے نکلنا ہوگا، ورنہ ان کی گردن اڑا دی جائے گی، جیسے کہ ہم سورۃ توبہ میں پڑھ چکے ہیں مشرکین کے لیے جو آخری فیصلہ آ گیا تھا. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہی سنت ہے ہماری ان تمام رسولوں کے معاملے میں جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا. ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ نہیں پائیں گے ہماری سنت میں، ہمارے ضابطے میں کوئی تبدیلی، کوئی فرق. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل، آپ تو نماز قائم رکھیے، ان کی سازشیں، ان کی باتیں، ان کو اگنور کیجیے، آپ اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ لو لگائے رکھیے. نماز قائم کیجیے سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک، تاریکی تک. اور اس میں گویا کہ پانچوں نمازیں ان اوقات میں آ جاتی ہیں. سورج کے ڈھلنے سے یعنی زوال کے فوراً بعد ظہر ہے، پھر ایک پہر کے بعد عصر ہے، پھر اس کے غروب پر جو ہے وہ مغرب ہے، اور رات تاریخ ہونے پر عشاء ہے. چار کی ہو گئی. وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن پڑھنا، اس میں فجر کے وقت کی نماز کا بھی ذکر ہو گیا، اور یہ بھی اشارہ مل گیا کہ اس میں لمبی قرآت ہونی چاہیے، قرآن پڑھا جائے طویل قرآت ہو. ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے قرآن پڑھنے میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں. اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا کہ طبیعت بھی حاضر ہوتی ہے. کان مشہودہ، انسان جو ہے اس وقت بہت ہی اس کے حواس بیدار ہوتے ہیں، طبیعت پورے طور پر حاضر ہوتی ہے، تو وہ ایک خاص وقت ہے اس کی اپنی اکاسی. تو پانچ نمازوں کے اوقات یہاں سے نکالے جا سکتے ہیں، لیکن وضاحت کے ساتھ نہیں، تائیدوں کے ساتھ تو ہمیں بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں صرف اشارہ ملتا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی آپ جاگا کیجیے اس قرآن کے ساتھ. وہ پانچ نمازیں تو فرض ہیں تمام مسلمانوں پر، یہ ایک تہجد ہے. تہجد کہتے ہیں رات کو سو کر پھر بیدار ہونا، اور بھی اس قرآن کے ساتھ جاگا کیجیے. نافلۃً لک، یہ چیز اضافی طور پر آپ کے ذمے ہے، ان پانچ نمازوں کے علاوہ یہ آپ پر فرض ہے. اور اسی نسبت سے یعنی جو لوگ بھی اس کام میں ہوں، اللہ کے دین کی دعوت، اس کے دین کے غلبہ اقامت کی جدوجہد میں، ان کے لیے اس کا اہتمام دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے اور انہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تہجد کی نماز میں عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا, ہو سکتا ہے کوئی بعید نہیں کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے. یہ قیامت کے دن شفاعت عظمیٰ کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا اور پوری نوع انسانی کی زبان پر آپ کے لیے تعریف اور حمد کے الفاظ ہوں گے. یہ محمود مقام محمود ہے, یہ امتیازی مقام ہے جو آپ کو ملے گا. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ, اور کہہ دیجئے, دعا کیجئے کہ پروردگار مجھے داخل کر, سچائی کو داخل کرنا. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ, اور مجھے نکال اور میرا نکلنا بھی سچائی کا نکلنا ہو, صدق و سچائی کا. وَجْعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, اور اپنے پاس سے مجھے مددگار قوت عطا فرما, خصوصی تائید میری فرما. اور اس آیت میں گویا کہ اشارہ موجود ہے کہ آپ کا ہجرت کا فیصلہ اللہ نے کر لیا ہے تو پیش کی دعا کیجیے کہ داخل ہونا بھی صدق اور سچائی کا ہو, عزت کا ہو, وقار کا ہو, اور نکلنا بھی اسی طریقے سے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل نکل بھاگا, نیست تو نابود ہو گیا. یہ آیات کب نازل ہو رہی ہیں ذرا غور کیجئے. ہر طرف سے راستے بند ہیں, قافیہ حیات مسلمانوں پر تنگ ہے, وہ مکہ چھوڑ کر ہجرت پر مجبور ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش جو ہے وہ پورے طور پر گویا کہ میچور ہو چکی ہے دار الندوہ میں. بظاہر سب رستے بند نظر آ رہے ہیں اور قرآن نازل فرما رہا کہ جا الحق و زہق الباطل, حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہوا. ان الباطل کان زہوقا, اور باطل کے لیے تو ہے ہی نکل بھاگنا اور وہاں سے مدیا میٹ ہو جانا. تو یہ اصل میں بشارت تھی اس وقت کہ چاہے حالات کچھ بھی ہوں بالآخر یہی ہونا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں فتح مکہ کے لیے 10,000 قدسیوں کے ساتھ, صحابہ کی جماعت کے ساتھ, پھر مکے میں داخل ہو کے آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ ان بتوں کو توڑا جو خانہ کعبہ میں تھے, اس وقت آپ کی زبان پر یہ آیت تھی جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. ایک ایک بت کو توڑتے تھے اپنی ہی چھڑی سے اور یہ آیت پڑھتے تھے. تو 10 سال پہلے اس کی بشارت دی ہے جو پھر بعد میں جا کر ثابت سچی ثابت ہوئی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور ہم نازل فرماتے ہیں اس قرآن میں سے وہ چیزیں کہ جو شفا ہیں, علاج ہیں بیماریوں کی. یہ قرآن شفا ہے, شفاء لما فی الصدور, جو روحانی امراض ہیں باطنی امراض. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, اور ان ظالموں کے لیے یہ چیز ان کے خسارے ہی میں اضافے کا موجب ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ, اور جب ہم انسان پر نعمتیں بھیجتے ہیں, انعام کرتے ہیں, اَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ, اعراض کرتا ہے اور اب پہلو بچا جاتا ہے. جس وقت حالات اچھے ہوں تو پھر اللہ یاد کم ہی آتا ہے, کوئی توجہ بھی دلائے کہ بھائی نماز بھی فرض ہے تو اس وقت ٹال جائیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے پڑھیں گے, پھر اس وقت تو شاید کپڑے بھی ٹھیک نہیں ہیں یا اور تیاری نہیں. اس حال میں اللہ جو ہے یاد نہیں آتا جب فراوانی ہے, خوشحالی ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا, اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوسی کی تصویر بن جاتے ہیں, حقیقت سے بے خبر ہے, غافل ہے. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ, کہہ دیجئے کہ ہر کوئی عمل کرتا ہے اپنے اپنے طریقے پر, اپنے سانچے کے مطابق, اپنی روش کے مطابق. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا, تو تمہارا رب یہ خوب جانتا ہے کہ کون ہے زیادہ ہدایت یافتہ ہے, کون ہے کہ جو سیدھے راستے پر گامزن ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, اور اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, کہہ دیجئے کہ روح کا تعلق جو ہے وہ امر رب سے ہے, یہ رب کا امر ہے, رب کا حکم ہے, امر رب سے ہے. اور ساتھ ہی فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, اور تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر برائے نام. یعنی یہ جو عالم ہے عالم امر, یہ روح, یہ جو اس کو سمجھنا تمہارے لیے بڑا مشکل ہے, تم اس کو نہیں جان سکتے, اس بارے میں تم علم جو ہے وہ بہت ہی کم دیا گیا, لہذا اس بحث میں نہ پڑھو. اتنا جان لو کہ اس کا تعلق امر رب سے ہے. یہاں پر میں صرف یہ عرض کر دوں کہ قرآن مجید نے روح تین چیزوں کو قرار دیا ہے, ایک انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے شے پھونکی ہے وہ روح ہے, ونفخت فیہ من روحی, اور اس کی نسبت کی ہے اللہ نے اپنی ذات کی طرف. خود قرآن کو اور وحی کو روح کہا گیا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا, اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے ایک روح اپنے امر میں سے. وہاں بھی روح امر رب کی ہے, اس کا تعلق امر رب سے ہے, اور اس سے مراد قرآن مجید. اور بھی کئی آیات ہیں جن سے بالکل تعین کے ساتھ معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن کو بھی اس وحی کو بھی روح کہا گیا ہے اور اس کو بھی امر رب قرار دیا گیا. تو انسانی روح, اس کے لیے لفظ روح آیا اور امر رب, قرآن اس کے لیے لفظ آیا اور امر رب کہا گیا اسے بھی. اور تیسری چیز جو ہے روح القدس, جبرائیل جو قرآن کو لے کر آنے والے ہیں ان کو روح القدس کہا گیا. ان تین کے لیے قرآن نے لفظ روح استعمال کیا. تو یہ اس عالم کی شے ہے. وہ ایک صاحب نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا کہ قرآن اور انسانی روح یہ گرائی ہیں, ایک ہی علاقے کی ہیں, ایک ہی گاؤں کی ہیں, ایک ہی قصبے کی, اس لیے کہ دونوں کے لیے ایک الفاظ ہے. یہ روح ہے من امر رب, قرآن بھی روح ہے امر رب ہے, اور اسی لیے وہ جو وحی اترتی ہے وہ قلب محمدی پر, کیونکہ روح کا جو مسکن ہے قرآن نے معین کیا وہ انسان کا قلب ہے. یہ قلب ہے یا جو قلب کوئی ایک جسم کا کوئی ایک مرکزی مقام ہے روح کے لیے, جو جسے بھی آپ کہیں, قرآن اسے قلب کہتا ہے. اور جو وحی اتری ہے قرآن اترا براہ راست حضور کے قلب پر. نزل به روح الامین علی قلبک, روح الامین نے اس کو لے کر نازل کیا ہے آپ کے قلب پر. تو یہ نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے, یہ وہاں سے آنے والا نغمہ ہے, اور وہ براہ راست روح انسانی روح ہے محمدی نے اس کو سنا ہے اور اس کو حاصل کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ وہ شے ہے, یہ وہاں کی شے ہے, یہ اس کو تم سمجھ نہیں سکتے. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اور اے نبی اگر ہم اس چیز کو لے جائیں سلب کر لیں تو وہی ہم کر رہے ہیں آپ کی جانب, ثم لا تجد لك به علينا وكيلا, یعنی یہ نعمت اگر ہم سلب کر لیں, اللہ یہ فیصلہ کرے یہ کفار جس طریقے سے ہٹ دھرمی کے ساتھ اس کی مخالفت کر رہے ہیں, ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں, اور مزید وحی کا سلسلہ بند کر دیں. ابھی ظاہر بات ہے کہ یہ مکی صورت ہے, مدنی قرآن تو ابھی نازل ہی نہیں ہوا. تو اگر ہم یہ کر دیں تو ثم لا تجد لك به علينا وكيلا, تو پھر اے نبی آپ بھی ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں پا سکیں گے کہ کوئی اور آپ کو ایسی نعمت عطا کر سکتے ہیں, وہ تو محروم ہو ہی جائیں گے. تو یہ نعمت جو ہے اس سے پھر سب کو محرومی ہو جائے گی. الا رحمت من ربک, مگر یہ تو رحمت ہے تیرے رب کی, رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے. اور ان فضلہ کان علیک کبیرا, اور یقیناً آپ پر جو فضل ہوا ہے اللہ کا وہ سب سے بڑھتا ہے. سب سے قیمتی شے, سب سے بڑی نعمت اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے, آپ کے ذریعے سے ملی ہے نو انسانی کو, تو پھر سب سے بڑا فضل پھر آپ ہی پر ہوا. اور لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن, کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور تمام جن جمع ہو جائیں اس بات پر کہ اس قرآن جیسا کوئی کلام لے آئیں, لا یاتون بمثلہ, وہ نہیں لا سکیں گے اس کے مثل, ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا, چاہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زور لگائیں, سارے جو ہیں وہ اس میں شریک ہو جائیں اس کوشش میں. یہ سب سے پہلا گویا کہ چیلنج تھا اس انداز سے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر بات ہر مضمون کو مختلف انداز سے مختلف اسالیب سے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا, مگر اکثر لوگ انکار پر ہی اڑے ہوئے ہیں. وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہاری بات نہیں مانیں گے. یہ وہی ہے سرداران قریش جنہوں نے مطالبات سے ایک فہرست دے دی ہے کہ یہ حصہ معجزہ ہو, یہ کرو, یہ ہو جائے. یہاں پر قرآن نے اس کی تفصیل دی ہے. وہ کیا کہتے ہیں, لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا, ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک آپ ہماری سرزمین میں ایک چشمہ ہمارے لیے نہیں جاری کرتے, کوئی ندی رواں ہو اور ہمارے لیے جو ہے وہ ایک انتظام ہو, یا تو یہ ایک معجزہ ہمارے سامنے آ جائے. او تکون لک جنت من نخیل, یا پھر آپ کے لیے کوئی ایک باغ ہو یہاں پر کھجوروں کا, وعینب اور انگوروں کا, فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا, اور اس کے بیچوں بیچ اب آپ ایک نہر ایک ندی بھی جاری کر کے دکھائیں. یہ مطالبہ نمبر دو. اور اس کے سما کما جام تعلیم نہ کی صفا. نمبر تین, یا آپ آسمان کو ہمارے اوپر گرا دیں جیسے کہ آپ کا دعویٰ ہے, جیسے آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے, تو آسمان کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ ہمارے اوپر گرے, ہمیں نظر آئے کہ ہاں ایک ٹکڑا گر رہا ہے, اور آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہوتا بھی ہمیں نظر آئے. یہ تیسرا مطالبہ. او تاتیہ باللہ والملائکۃ قبیلا, یا آپ لے آئیں اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے, ہم اپنے روبرو دیکھ سکیں انہیں. او یکون لک بیت من زخرف, اور آخری مطالبہ یہ ہے کہ یا تو آپ کے لیے ایک گھر بن جائے, محل تعمیر ہو جائے سونے کا, سنہری محل. او ترقا فی السماء, بلکہ آگے بھی ہے, یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں یعنی ہماری نگاہوں کے سامنے. ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤه, اور آپ کے چڑھنے کو بھی ہم نہیں تسلیم کریں گے جب تک کہ آپ ہمارے اوپر ایک کتاب بھی نہ اتاریں, نازل کریں جس کو پھر ہم نقرؤه, جس کو پھر ہم پڑھ بھی سکیں. قل سبحان ربی, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ پاک ہے میرا رب. ہل کنت الا بشرا رسولا, میں تو بس ایک بشر ہوں اور رسول ہوں. میں نے کب دعویٰ کیا کہ میرے پاس کل خزانے ہیں, یہ کل اختیار کا مالک میں ہوں, میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. میں بشر ہوں اور رسول ہوں. رسول ہونے کے ناطے جو پیغامات میرے پاس آ رہے ہیں وہ میں تم تک پہنچا رہا ہوں, بس یہ میری ڈیوٹی ہے, یہ میری ذمہ داری. وبا بنامنا تعیوں مینو اجزا احمد, اور لوگوں کو نہیں روکا ایمان لانے سے جب بھی ہدایت ان کے پاس پہنچی ہے. اللہ القاب وباس اللہ بشر الرسول, مگر اسی بات میں کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا. وہ بھی ان کے پاس بہانے تھے مختلف قسم کے, ان میں ایک بہانہ جس کو وہ بہت ہی شدت کے ساتھ استعمال کرتے تھے اور ہر دور میں ہوا ہے کہ ہم کیسے ماننے, آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا. آسمان سے فرشتہ اترتا اللہ کا, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ نمائندہ اتر رہا ہے, آپ تو ہم جیسے انسان ہیں, آپ یہیں آپ کی ولادت ہوئی ہے, یہیں آپ پلے بڑھے ہیں, یہیں آپ کا بچپن گزرا ہے, تو یہ کیسے ہے کہ اچانک آپ اللہ کے نمائندے بن گئے. یہ ایک بہانوں میں سے ایک سب سے بڑا بہانہ ہوتا تھا. فرمایا قل لو کان فی الارض ملائکۃ, اگر اس زمین میں آپ نبی, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے, یمشون مطمئنین, یعنی زمین میں فرشتے آباد ہوتے, وہ یہاں پر چلتے پھرتے اطمینان سے, ننزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا, تو آسمان سے بھی ہم کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے. فرشتوں کے لیے فرشتہ رسول بنتا ہے, انسانوں کے لیے انسان جو ان کی زبان بول سکے, جو انہیں بات سمجھا سکے, جو ان پر اتمام حجت کر سکے, جو اپنے تمام بشری تقاضوں کے باوجود دین پر چل کے دکھا سکے, تبھی تو حجت ہوگی نا. ورنہ اگر فرشتہ آ جائے گا تو کہیں گے فرشتہ ہے یہ, تو نیک کام کر بھی رہا ہے تو کرے, ہم تو انسان ہیں, ہمارے اندر تو یہ کیپیسٹی نہیں ہے. تو جو رسول ہے وہ پھر انہی میں سے ہوتا. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم, کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا, بے شک وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر بھی ہے, دیکھنے والا بھی ہے. تم مانو یا نہ مانو اللہ کی گواہی کافی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ومن یهد اللہ فهو المهتدی, اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو بس وہی ہے راہ ہدایت پر. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ, اور جس کو وہ گمراہ کر دے, جس کی گمراہی پر وہ مہر لگا دے, تو نہیں پاؤ گے تم ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار, کوئی اور بچا نہیں سکتا ہوں. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ, اور ایسے لوگوں کو ہم قیامت کے دن اٹھائیں گے ان کے چہروں کے بل, منہ کے بل, اوندے منہ, عمیم و بکمم و سما, وہ اندھے ہوں گے, گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے. جیسے دنیا میں اندھے بنے رہے, گونگے بہرے بنے رہے, دین کے معاملے میں اسی طرح ہم ان کو اٹھائیں گے. مأواہم جہنم, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کلما ثبت زدناہم سعیرا, جب بھی ٹھنڈی پڑنے لگے گی ہم اس کی آگ کو اور تیز کر دیں گے, اور بھڑکا دیں گے. ذلک جزاؤہم, یہ ان کا بدلہ ہے. بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا, اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ڈٹائی کے ساتھ. وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا, اور یہ انہوں نے ہمیشہ اعتراض کیا کہ جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے، آئینہ نبب رسون خلقا جدیدہ، تو پھر کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اثر نو پیدا کر کے؟ رسالت کے حوالے سے یہ اعتراض کہ رسول جو ہے ہمارے جیسا انسان کیسے اللہ کا رسول ہو سکتا ہے، اور آخرت کے حوالے سے یہ بہانہ کہ جب ہم مر کر بالکل مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی، دوبارہ کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ ناممکن. اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسوں کو بنا دے یا دوبارہ ان جیسا بنا دے، یا ان کو دوبارہ اٹھا دے، دوبارہ پیدا کر دے. وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور اس نے ان کے لیے ایک مقرر کر دی ہے ایک مدت، ایک وقت طے ہے ان کے لیے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. فاب الظالمون الا کفورا، مگر یہ ظالم جو ہے انکار اور ناشکری پر ہی اڑے ہوئے. قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں اختیار ہوتا، تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، لامسکتم خشیت الانفاق، تو تم تو ضرور اس کو روک لیتے، اللہ کی رحمت کے خزانوں کو بند کر دیتے، روک کر رکھتے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائے اس ڈر سے. وکان الانسان قتورا، اور انسان جو ہے اس کا دل بہت ہی تنگ ہے، بڑا تنگ دل، کم ضرب واقع ہوا. ولقد آتینا موسیٰ تسع آیات بینات، اس سورہ مبارکہ کا یہ آخری رکوع ہے اور اس میں پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اول واخر، اور درمیان میں بھی دو رکوع وہ تھے جو تورات کی تعلیمات کا حاصل تھے. فرمایا ولقد آتینا موسیٰ تسع آیات بینات، ہم نے موسیٰ کو عطا کی تھی نو نشانیاں بڑے واضح بوجھ سے، اس میں سے دو تو بار بار قرآن میں ان کا ذکر ہوا ہے، عصا اور ید بیضا، اور باقی سات وہ ہیں جو قوم کو جھٹکے دیے گئے، ان پر طوفان بھیجا گیا، سیلاب آیا، فارسلنا علیہم الطوفان والضفادع والدم والقمل، یہ مختلف جسم پر عذاب آئے تھے، وہ بھی اللہ کی طرف سے گویا کہ انہیں جگانے کے لیے. تو نو معجزے ہم نے عطا کیے، نو نشانیاں. فسأل بنی اسرائیل اذ جاءہم، تو ذرا پوچھو بنی اسرائیل سے جب آئے تھے وہ ان کے پاس حضرت موسیٰ، فقال له فرعون، تو فرعون نے کہا حضرت موسیٰ سے، انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، موسیٰ میں تو محسوس کرتا ہوں کہ تم پر کسی نے جادو کیا ہوا یا تم سحر زدہ ہو. یعنی وہی باتیں جو اے نبی آج آپ سے کہی جا رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہی باتیں کہی گئی ہیں اس سے پہلے اللہ کے تمام رسولوں سے. تو نو نشانیاں معجزے دیکھنے کے بعد بھی یہی کہا انہوں نے، تو ان کو بھی آپ کوئی حصہ بوجھا بھی دکھا دیں تو مان کے دینے والے تو یہ نہیں ہیں، اس کو بھی کہیں گے جادو. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، حضرت موسیٰ نے کہا کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ چیزیں کسی نے نازل نہیں کی، یعنی یہ جو نو معجزے تم نے دیکھے ہیں، یہ کون ہے نازل کرنے والا؟ ان کا نازل کرنے والا وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور یہ تمہیں دی تھی آنکھیں کھولنے کے لیے، تمہیں جگانے کے لیے. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْحُورًا، اور اے فرعون میں تو سمجھتا ہوں، میرا گمان یہ ہے کہ تم غارت ہو جاؤ گے، تم تباہ و برباد ہو کر رہو. حضرت موسیٰ نے بھی ترکی بترکی جواب دیا اسے. فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ، تو فرعون نے چاہا کہ ان کے قدم اکھاڑ دے اس زمین سے، کیونکہ اس صورت پہ بات ہو رہی ہے کہ اے نبی آپ کے بھی قدم اکھاڑنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کو مکہ سے نکالنے کے درپے ہیں، آپ کو بھی مسلمانوں کو بھی. تو وہاں بھی فرمایا کہ فرعون نے بھی یہی بات کی تھی، بنی اسرائیل کے قدم اکھاڑنے چاہے تھے. فاغرقناہ ومن معہ جمیعا، تو ہم نے غرق کر دیا اس کو بھی اور جو کوئی اس کے ساتھ تھے ان سب. وقلنا من بعدہ لبنی اسرائیل، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا، اذکروا الارض، اب تم زمین میں آباد ہو جاؤ. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اور جب وہ آخرت کا وعدہ آئے گا، وہ بعد کا وعدہ، پچھلا وعدہ، تو ہم لے آئیں گے تم سب کو سمیٹ کر. یہ جو ٹکڑا ہے آیت کا، یہ بہت پانی خیز ہے. ایک جو سطحی معنی ہے اس کے جو عام طور پر کیے جاتے ہیں، وہ تو یہ ہے کہ جب وہ آخرت ہوگی تو پھر ہم تم سب کو جمع کریں گے میدان حشر میں، لیکن عام طور پر اس کے لیے اسلوب اور ہوتا ہے. وہاں حشر کا لفظ آتا ہے, نحشرہم ویحشرہم, ہم جمع کریں گے, یہاں کہ ہم تم سب کو لے آئیں گے سمیٹ کر. جب وہ ایک اور وعدے کا وقت آئے گا, وہ آخری وعدہ. تو ایک مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا کہ قیامت سے پہلے جو آخری ان کا انجام ہونا ہے, یہ جب بیچ میں ان کو منتشر کر دیا گیا تھا, پوری دنیا میں بکھر گئے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو سمیٹ کر لے آئے گا ایک جگہ پر, اور وہ ریاست ہے اسرائیل کی. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, اور جو رسول تھے ان کی طرف, بنی اسرائیل کی طرف, اور چونکہ انہوں نے رسول کا انکار کر دیا تھا اور اپنے حد تک کوشش کی تھی کہ سولی پر لٹکا دیں, تو اب آخری سزا ان کو جو ملنی ہے وہ پھر حضرت عیسیٰ کے آنے پر ان کی نگاہوں کے سامنے, اور ایک جگہ سب کو سمیٹ کر لا کر, اور پھر انہیں وہ عذاب ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ الفاظ جو ہیں ان کی اب آئندہ جو ہسٹری ہے مستقبل کے بارے میں, اس دنیا میں ہی جو کچھ ہونا ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ, اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ ہی نازل کیا, اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے. یہ قول فصل ہے, فیصلہ کن کلام ہے, یہ محض شاعری نہیں ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, اور اے نبی ہم نے نہیں آپ کو بھیجا مگر خوشخبری دینے والا بنا کر, اور خبردار کر دینے والا, انذار کر دینے والا بنا کر. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ, اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا, اور ہم نے اس کو تو نازل کیا ہے بڑے اہتمام سے. یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے میں بہت مصلحتیں ہیں, کیونکہ اس میں بھی وہ اعتراض کرتے تھے کہ اکٹھا ہی قرآن کیوں نازل نہیں ہوا. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا, کہہ دیجئے کہ تم مانو یا نہ مانو. اِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ, بے شک وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا اس سے پہلے, اِذَا يُتْلَى عَلَيْهِم, جب وہ اس قرآن کو پڑھتے ہیں, یعنی اہل کتاب میں سے جو اہل حق ہیں, جو علماء حق ہیں ان کی, وہ جب اس کو پڑھتے ہیں, يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا, تو وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں تھوڑیوں کے بل. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا, اور وہ پکار اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب, اور یقیناً ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ, اور وہ گر پڑتے ہیں اپنے تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا, اور ان کے خشوع و خضوع میں مزید اضافہ ہوتا ہے. آیت سجدہ سجدہ بنی اسرائیل کی اب یہ دو آخری آیات ہیں, اور ان دونوں کا آغاز دیکھیے آپ لفظ قل سے ہوا, اور ان میں توحید کا مضمون ہے بہت ہی بلند پیمانے پر. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن, کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو. ایما تدعو, جو کہہ کر بھی تم پکارو گے, فلہ الاسماء الحسنى, تو تمام اچھے نام اللہ ہی کی ہیں. اہل عرب رحمان کے لفظ سے کچھ ناواقف تھے, ان کے یہاں اللہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا, اللہم دعاؤں میں وہ کہتے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ رحمان کیا ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے لکھا کہ رحمان کا لفظ بنی اسرائیل استعمال کرتے تھے, ان کے یہاں اس کا پہلے سے استعمال تھا, انہیں تو اس میں کوئی اشتباہ نہیں تھا, لیکن عربوں کو تھا کہ بھئی یہ کیا لفظ ہے یہ رحمان, ہم تو صرف اللہ کو جانتے ہیں, یہ دو الگ الگ ہیں یا کیا یہ ایک ہیں. تو فرمایا کہ وہ تو ایک ہی ہے, تم اللہ کہہ کے پکار دو اسے, یا رحمان کہہ کے پکارو, تمام اچھے نام اسی کے ہیں, ان میں سے جو بھی تم جس نام کے حوالے سے چاہو اسے پکار دو. وَلَا تَظْهَرْ بِصَلَاتِكَ, اور اپنی نماز میں بلند آوازی مت اختیار کیا کرو, بہت زیادہ زور سے. وَلَا تُخَافِتْ بِهَا, اور نہ چپکے سے نماز پڑھا کرو. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, بلکہ اس کے درمیان میں ایک بیچ کی راہ جو ہے وہ نکالو. مکے میں جب مسلمان بلند آوازی سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے, یا نماز میں, تہجد میں, یا نمازوں میں زیادہ اونچی آواز سے پڑھتے تھے قرآن, تو ظاہر بات ہے کہ مشرکین کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی تھی, پھر وہ اپنے شور ڈالنا شروع کر دیتے تھے, پھر وہ گالیاں دیتے تھے, جو بھی ہے برا بھلا کہتے تھے. تو اس سے جو ہے پھر دوسری ایکسٹریم پر چلے گئے کہ بہت ہی آہستہ پھر نماز پڑھنی شروع کر دی. تو فرمایا کہ نہیں, ایک درمیان اعتدال جو ہے وہ بہتر ہے. نہ بہت اونچی آواز چیخ کر پڑھنا اور نہ یہ ہے کہ بالکل ہی منہ میں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا, اور کہہ دو کہ تمام تعریفیں کل شکر اس اللہ کے لیے ہیں جس نے کسی کو اپنا بیٹا یا بیٹی نہیں بنایا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ, اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اختیار میں, حکومت میں, کسی کو اس نے اختیار میں سے حصہ نہیں دیا, کوئی اختیار کا مالک کوئی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ, اور کوئی دوست اس کا اس بنیاد پر نہیں ہے کہ اللہ کے اندر کوئی کمزوری ہے, کوئی ضعف ہے, اس بنیاد پر وہ کسی کو دوست نہیں بناتا کہ کل کو یہ میرے کام آئے گا. اللہ کہتا تو ہے کہ میں اہل ایمان کا ولی ہوں, دوست ہوں, لیکن تم یہ تصور نہ لے آنا اپنے ذہن میں جیسے تمہارے انسانوں کے آپس میں دوست ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے کام آئے گا, آخر ہمیں بھی کسی دن ضرورت پڑے گی, ہمیں بھی کوئی سہارا چاہیے تو کوئی دوست ہونا چاہیے. اللہ کو کوئی کمزوری, کسی سہارے کی پتن ضرورت نہیں ہے, اس کو کمزوری لاحق ہی نہیں ہوتی. تو اس کی دوستی اس بنیاد پہ نہیں ہے کہیں تمہیں مغالطہ ہو جائے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا, اور اس کی کبریائی کا اعلان کرو جیسے کہ اس کا اعلان کیا جاتا ہے. یہ ہے بہت جامع آیت توحید کے موضوع پر, بہت جامع آیت. اس کے بعد ہے سورہ کہف. سورہ کہف کے بارے میں متعدد روایات ایسی ملتی ہیں کہ اس سورت کی تلاوت انسان کو دجالی فتنے سے محفوظ رکھنے میں بڑی مؤثر, اور صحابہ کرام بھی عام طور پر اس کی تلاوت کرتے تھے, اہتمام کرتے تھے, خاص طور پر جمعے کے دن. تو بعض روایات کے مطابق اس کا ابتدائی حصہ اور آخری حصہ وہ بہت زیادہ اس کے اندر افیکٹو ہے دجالی فتنے کے اثرات سے بچنے میں. اب ظاہر بات ہے کہ اس کے مضامین کی کوئی مناسبت ہے جس کی وجہ سے دجالی فتنے کا یہ توڑ ہے, تو وہ ہے انشاءاللہ کہ جو ہم اس کو پڑھیں گے. دجالی فتنے کے بارے میں چند منٹ ہے میں سرچ کر دیتا ہوں وہ اصل میں ہے کیا. دجل کہتے ہیں فریب کو. قرآن مجید نے دنیا کو کہا یہ متاع الغرور ہے, دھوکے کا سامان ہے, فریب, یہ ٹریپ ہے. انسان جو ہے اس میں آ کر اس کی جو چکا چوند کرنے والی جو ہے وہ زینت ہے, اور اس کے جو بناؤ سنگھار ہے اس زمین کا جسے اللہ تعالیٰ نے اس کی زینت بنایا ہے, کسی کے اندر انسان ایسا گم ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کو بھول جاتا ہے, آخرت کو بھول جاتا ہے, اور سب کچھ جو ہے اس کی ساری توجہ اسی کی طرف ہو جاتی ہے, اسی کو اصل حقیقت سمجھنے لگتا ہے. تو یہ دھوکے کا سامان ہے, اور دجل بھی دھوکے کو کہتے ہیں. یہی فریب اس دنیا کا بڑھتے بڑھتے جب اپنے کلائمیکس کو پہنچے گا تو وہ دجالی فتنہ ہے. اب آج کل آپ دیکھیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے نتیجے میں انسان کی لگژریز میں, اس زمین کی یہاں پر جو چکا چوند ہے, زیب و زینت ہے, اور پومپڈ شو ہے, اس کے اندر جتنا اضافہ ہوا ہے, جس تیزی سے ہوا ہے, وہ تصور نہیں کر سکتے. اب یہ زندگی پہلے سے بہت زیادہ رنگین ہے, اس کی رنگینیاں اور رعنائیاں جو ہیں اس کے اندر بے شمار ڈائمینشنز بڑھ چکی ہیں جو پہلے نہیں تھی. تو یہ گویا کہ اس کے اندر وہ جو فریب ہونے کا پہلو تھا, متاع الغرور ہونے کا پہلو تھا, وہ اب کلائمیکس پہ پہنچا ہے, اور اسی میں پھر جو فتنے کا معاملہ آئے گا وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو تہذیب پروان چڑھ رہی ہے اس میں دو ایلیمنٹ ہیں جو بہت نمایاں ہیں. ایک یہود, اور یہود کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پوری دنیا سے اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں, اور جو 2000 سال وہ بے دخل رہے ہیں انہوں نے پوری نوع انسانی سے انتقام لینا ہے, اور سب سے بڑھ کر انہیں انتقام لینا ہے مسلمانوں سے, ان سے تو بہت شدید حسد بھی ہے. اور دوسرے ہیں عیسائی, جنہوں نے ابنیت مسیح کا عقیدہ اختیار کیا جو بہت بڑی گمراہی ہے. اس گمراہی کے نتیجے میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ خیال بھی جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں متاثر ہوتا گیا کہ جب تک ہم عیسائیت پر تھے, مذہب کی پابندی کر رہے تھے, تو کوئی ترقی نہیں تھی. ان کا مذہب چونکہ اتنا نامعقول مذہب تھا, وہ تصنیف کا عقیدہ جو انہوں نے اختیار کر لیا تھا اس کا ذکر آئے گا اس صورت میں, اس نے فلسفے کا راستہ اس نے روک دیا, علم کی تحقیق کا راستہ اس نے روک دیا, سائنس کی ترقی کا راستہ اس نے روکا ہوا تھا. تو چنانچہ جب وہ انہوں نے اس بیریئرس کو توڑا ہے, مذہب کے بیریئرس کو, تو ترقی تو انہوں نے بہت کی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ مذہب جو ہے بالکل دقیانوسی ہے, اور یہ انسان کی ترقی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو یہ ایک جو نیگیٹو کانسیپٹ آ گیا, حالانکہ اسلام کا معاملہ مختلف ہے. اسلام نے جب ترقی کی ہے تو اسی طور پہ سائنس جو فروغ ملا ہے مسلمانوں کے ذریعے ملا ہے, لیکن یہ ابنیت مسیح کی وجہ سے اس مذہب میں اتنا بگاڑ آ گیا اس عقیدے کی وجہ سے کہ وہ اس نے پوری نوع انسانی کے رخ کو جو ہے اللہ کی طرف سے پھیر کر مادے کی طرف کر دیا. اللہ وغیرہ کوئی عقیدت نہیں ہے, مذہب جو باتیں بتاتا ہے وہ نہیں ہے, اس مادے پر فوکس کرو, اصل زندگی یہ ہے, موت کے بعد کیا ہوگا اللہ جانے, اس کو زیادہ سے زیادہ انجوائے بناؤ, اس کے اندر زیادہ سے زیادہ قوت حاصل کرو. یہ ہے جو فلسفہ پروان چڑھا ہے. بدقسمتی سے سائنس اور ٹیکنالوجی کو جتنا فروغ ملا, عیسائیوں کے اس بےہودہ اور نامعقول اس عقیدے کی وجہ سے مذہب جو ہے وہ اتنا ہی نیچے چلا گیا, اور اس کے خلاف اتنا ہی ذہن میں اس کے خلاف نفرت بیٹھ گئی. اب یہ جو دو قوتیں اکٹھی ہوں گی تو یہ اہل حق کے لیے سب سے بڑا فتنہ بنے گی, یہود اور یہ نصارہ. اور یہ فتنہ ہے جس میں ایک طرف ان کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی قوت ہے, ساری چکا چون ان کے پاس ہے, ڈالر کی جو کشش ہے وہ آپ کو معلوم ہے کس طرح سے کھینچتی ہے مسلمانوں کو, اس نے تو افغانستان میں بھی بڑا کام دکھایا. اور یہ ہے کہ طالبان کے زوال میں اس ڈالر کی چمک کا بھی بڑا حصہ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے کل قوت اس وقت ان کے پاس ہے, ریسورسز ان کے پاس ہیں, اور آہستہ آہستہ صورتحال وہ ہوتی جا رہی ہے کہ پورے جو خوراک کے ذرائع ہیں وسائل ہیں, جیسے کہا گیا تھا کہ دجال کہے گا کہ مجھ پر ایمان لاؤ گے تو پھر میں تمہیں روٹی دوں گا لقمہ دوں گا ورنہ بند ہے. یہ ملٹی نیشنل کے ذریعے جو یہود کنٹرول کر رہے ہیں پوری دنیا کی قوت اور طاقت اور وسائل پر, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو یو این او کو استعمال کر رہے ہیں جس میں انہوں نے ڈبلیو ٹی او کا جو معاہدہ شروع کیا, جس طرح گفتگویں آ رہی ہیں, ڈبیٹس آ رہی ہیں کہ اس کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے, ان کی گرپ اور زیادہ مضبوط ہو رہی ہے. اس سے آگے وہ ٹرپ کا لے کر آ رہے ہیں قانون, جس کے تحت جو ہے وہ آپ اس کے پابند ہوگے کہ بیج بھی ان سے خریدیں, اور جو ان معاہدوں کی پابندی نہیں کرے گا وہ یو این او اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لے گی, وہ ان کی پابندی نہیں کرے گا. یہ ساری قوت جمع ہو رہی ہے شیطانی قوت, جس میں سرغنے کے لیڈ کرنے والے یہود ہیں جو اس وقت زمین پر شیطان کے سب سے بڑے ایجنٹ کا رول پلے کر رہے ہیں. اور اس قوت سائنس اور ٹیکنالوجی کی یہ آنکھوں کو خیرہ کرنے والی قوت جو ہے یہ ساری ان کے پشت پر ہے, ان کے ساتھ ہے, اور یہ بدترین دور ہے اہل ایمان کے لیے آزمائش کے اعتبار سے سب سے بڑا فتنہ, جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ فتنہ دجال سے ہر نبی نے ہر رسول نے پناہ مانگی. یہ وہ دور ہوگا, اور اس دور میں ایمان کے اوپر کاربند رہنا اتنا ہی مشکل ہوگا جیسے ہاتھ پر کوئی شخص انگارے رکھ کے لیے بیٹھا ہو, اتنا مشکل بنا دیا جائے گا. یہ ہے اس کے لیے جو توڑ ہے وہ سورہ مبارکہ ہے سورہ کہف. انشاءاللہ اس کا مطالعہ جو ہے ہم شروع کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.